سورۃ العنکبوت میں کہا گیا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیف بدا الخلق، تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے ابتدا کی خلق کی، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، یعنی جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا، ایک بات حیران کن ہے کہ قرآن پاک میں جہاں خلق کی ابتدا کی بات آتی ہے ساتھ ہی انتہا کی بات بھی آتی، اور اگر کچھ پڑا ہوگا آپ نے اس پر جو مختلف تھیریز ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب ابتدا کی بات کرتے ہیں اس کائنات کی تو انتہا کو بھول جاتے ہیں، تو کسی بھی چیز کا صرف ایک پہلو لے کر آپ صحیح نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صرف ابتدا پر آپ توجہ رکھیں اور انتہا کو بھول جائیں، مثلا آپ کوئی کام شروع کر دیں اور یہ بھول جائیں کہ اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ مثلا آپ گھر میں پانی کی ٹینکی بھرنے کے لیے موٹر آن کر دیں اور آن کر کے گھر سے نکل جائیں تو واپسی تک کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے ابتدا تو کر دی، موٹر تو چلا دی، انتہا کو بھول گئے کہ اسے بند بھی کرنا ہے، اس کا کوئی اینڈ بھی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام، مثلا آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، چلنا تو شروع کر دیا آپ نے لیکن یہ بھول گئے کہ جانا کہاں تھا۔ ایسا شخص مریض بھی ہوتا ہے نا بےچارا، جو بھول جائے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے، اور یہ مرض بعض وقت اتنی شدت اختیار کرتا ہے، آپ یہاں تو الزائمر کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، اتنی شدت بعض وقت اختیار کرتا ہے کہ مریض یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے منہ کھولا تو بند بھی کرنا ہے، یا یہ کہ کوئی چیز اٹھائی ہے تو اس کو رکھنا بھی ہے، یعنی جب اپنی آخری سٹیجز پر ایسے مرض پہنچ رہے ہیں۔ کتنی قابل رحم حالت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اثرات تو ہمیں سارے کے اندر پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھولنا، او میں بھول گئی، یہ تو ایک عام جملہ ہے ہم سب کا، کچھ باتیں واقعی ہم بھول جاتے ہیں اور کچھ کے لیے بہانہ کر دیتے ہیں دوسرے کو ٹالنے کے لیے، لیکن جب یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے تو کتنا قابل رحم ہوتا ہے وہ انسان جس پہ یہ غالب آ جاتا ہے۔ میری ایک بہت ہی پیاری شاگردہ اور بہت ہی اچھی، فادر اس کے اس بیماری کا شکار ہے اور مدر نسبتاً کم، اور وہ خود ڈاکٹر ہے، لٹرلی وہ پوٹ پوٹ کے روئی ہے میرے پاس کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں، کیونکہ مجھے اپنے والد کی حالت پہ رحم آتا ہے کہ اگر ہم ان کو ٹوائلٹ لے جاتے ہیں تو ان کو زبردستی بٹھانا پڑتا ہے، بیٹھ جائیں تو وہ اتنا بھول جاتے ہیں، ان کو اٹھانا پڑتا ہے، ویسے صحت مند ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میموری آخری حد تک خراب ہو چکی۔ ایسے شخص کو تم کہیں گے کہ بیمار ہے اور اس کے اندر ترس بھی آتا ہے اور رحم بھی آتا ہے اور دعا بھی اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن اچھے بھلے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں اور بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اگر وہ دنیا کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں یہی رویہ اختیار کریں کہ وہ ابتدا کے بارے میں تو خوب غور و فکر کریں اور طرح طرح کے نظریات لائیں، اور اس بات کو بھول جائیں کہ انتہا کہاں ہونی ہے اور انتہا کیسی اور انتہا کے بعد کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں دنیا میں کہ جس کی صرف ابتدا اور انتہا کوئی نہ ہو، کیونکہ ابتدا کے بعد انتہا ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک عام عقل رکھنے والا انسان بھی اس پر غور کرتا ہے کہ ہر ابتدا کی انتہا، ورنہ تکمیل ہے ہی نہیں کسی بھی چیز کی، اور پھر جب کبھی انتہا کی بات بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی غلط فہمی کا شکار ہے، جیسے ابتدا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے ایسے ہی انتہا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے۔ جو شخص اتنی نادانی میں جی رہا ہو اس کی ہلاکت کا پھر کیا عالم ہوگا، جس کو نہ ابتدا کی درست انفارمیشن ہے اور نہ ہی انتہا کی صحیح خبر ہے۔ چلیے، یہ معاملہ جب تک ان لوگوں میں تھا جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو کوئی بات نہیں، لیکن کیا کہیں گے آپ اپنے بچوں کے بارے میں جن کو اچھی خوبصورت کتابوں میں یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ عملی طور پر اسی سوچ کا شکار ہیں کہ وہ ابتدا اور انتہا کے بارے میں بہت سے کنفیوژن اور غلط فہمی کا شکار ہیں، اس پہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے اور یہی سے انسان کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لاسٹ ہو گیا نا وہ شخص۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی صرف ابتدا اور انتہا ہی نہیں کہ چلے ہم منطقی طور پہ یہ مان جائیں کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہونی ہے، نہیں، صرف اتنا ماننا بھی کافی نہیں، ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری واپسی اس کی طرف ہے، وہاں ہمیں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. جس رب نے یہ سب کچھ دیا، یہ پھیلایا دسترخوان ہمارے لیے، پھر وہ سمیٹے گا بھی اور ہم سے پوچھے گا بھی کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا. وہاں تو پھر عدل و انصاف ہوگا. اور ہوگا کیا؟ تھوڑا سا اس کا نقشہ دیکھ لیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم سخت مایوس ہو جائیں گے. یبلس کا لفظ بے لام سین سے ہے، ابلیس کا لفظ بھی اسی سے ہے. ابلاس کا معنی ہوتا ہے اپنے موقف یا اپنے نظریے کے بارے میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکنا، اپنے موقف کے اس بات میں کوئی دلیل نہ لا سکنا، حیران اور ساکت کھڑے رہنا. پھر اس کو نا امیدی کے مفہوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو مبلس کون شخص ہے؟ ذرا سا امیجن کریں، ایسا شخص جو نا امید خاموش کھڑا ہو، جس کے پاس اپنی غلطی کا کوئی جواز نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بہانہ نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، حیران پریشان ہو، حد تک دیکھ رہا ہو، تک تک دیکھ رہا ہو، سخت مایوس، غمگین اور پریشان ہو، قیامت کے دن کافروں کا، مجرموں کا یہی حال ہوگا. جب عذاب سامنے آئے گا، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے. دلیل اور حجت اور تعویل جو دنیا میں انہوں نے گھڑی ہوئی تھی، وہ سب تو گم ہو جائیں گی. وہ ساری اتنی چھوٹی نظر آئیں گی کہ ان میں سے وہ کوئی بھی پیش نہ کر سکیں گے. آج دنیا میں ہم بڑھ چڑھ کر حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسے سارے مجرم جب پیش کیے جائیں گے تو سخت مایوس ہو چکے ہوں گے کہ وہ جو ہم نے اپنے نجات کے نسخے تجویز کر رکھے تھے، ان میں سے تو ایک بھی کام نہ آیا. عام طور پر ہم ایک لفظ بولتے ہیں، شوق میں چلے جانا. فلاں شخص شوق میں چلا گیا. کیسا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شوق لگ جاتا ہے، شوق میں چلا جاتا ہے؟ جو کیا تصویر ہوتی ہے اس کی، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک خاتون کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ بھی دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے معلوم نہیں کیا ہوا ان کو، کچھ پتہ نہیں چلا. کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر فقیر، کوئی سیانہ، کوئی نہیں بتا سکا کہ ان کو ہے کیا. اچھی خاصی دیکھنے میں صحت مند خاتون، صرف 2 سال پہلے اچانک ہی ان کو کچھ ہوا اور انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. بول سکتی ہیں؟ بولتی نہیں ہیں، دیکھتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں. کوئی دم کرو، کوئی دوا دو، کچھ کرو، کسی بات کا اثر نہیں. تو مجھ سے ملوانے کے لیے بلایا. میں نے ان سے کئی سوال کیے، کتنی باتیں بتائی ان کو، کتنا کچھ پوچھا. میں نے ان کا نام ان سے پوچھا، ان کا حال پوچھا. وہ مجھے صرف دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، دیکھتی جا رہی تھی، بول نہیں رہی تھی بالکل. تو میں جب یہ لفظ پڑھتی ہوں، یہ بلسری مچھلی ہوں، بالکل تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی. قیامت کے دن مجرموں سے جب پوچھا جائے گا، بتاؤ کیوں اللہ کی نافرمانی کی، کیا بہانہ تھا تمہارا، کیا عذر تھا، کیا مجبوری تھی جس کو تم مجبوری بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، منہ سیل کر دیے جائیں گے، صرف دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان پر غم کی شدید کیفیت ہوتی ہے، جیسے کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو بہت بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے، تو عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ غم کی شدت میں کیا کرتے ہیں، بالکل ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں، لیکن سکتے میں جیسے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے. تو وہ میں ڈاکٹرز کیا تجویز کرتے ہیں، رلاؤ اس کو، بلواؤ اس کو، ورنہ یہ ایسے ہی جامد ہو جائے گا. یہی منظر قیامت کے دن ہوگا، مجرم اپنا انجام دیکھ کر بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، بالکل مایوس. آج وہ دوسروں کی شفاعت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن اصل حالت سامنے آئے گی. دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، اگر انہیں بات کریں تو وہ ہنسی میں ٹال دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جھٹلا دیتے ہیں، کبھی تعویلیں کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، آپ کو بے وقوف گردانتے ہیں کہ یہ آپ کون ہیں جو ہر وقت ایسی نصیحتیں ہم کو کرتے ہیں. یہ مولویوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں جو انہوں نے آخرت کے عذاب کے لیے گھڑ رکھی ہیں، بس ان کا کام تو ایک ہی اتراتے ہیں لوگوں کو، اور تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس. یہ ساری زبان چلا کر ہم دوسرے کو وقتی طور پر کچھ چپ کرا سکتے ہیں، लेकिन अगर हकीकत के बारे में सोचेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, क्या बनेगा? अल्लाह के फैसले तो नहीं बदलते, आप ना बदले तो वहां तब्दीली कैसे होगी? इसलिए फरमाया वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, और उनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई ना होगा शुफाऊ जो उनकी सिफारिश करे। यानी शरीकों से मुराद यहाँ कौन है? जिनको उन्होंने माबूद बना रखा था या जिन्हें वो सिफारिशी समझते थे, ये जिनसे उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि कल कयामत के दिन ये काम आएंगे, हम इनका पल्लू पकड़ लेंगे, इनको साथ ले लेंगे, इन पे तकिया करेंगे, इन पे भरोसा करेंगे। फरमाया वो तो सब कहीं गुम हो जाएंगे, बल्कि उल्टा क्या होगा? वकानु बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएंगे, उनका इनकार कर देंगे, वहाँ उनके खुदा होने के मुनकिर हो जाएंगे, क्योंकि वो देख लेंगे कि ये तो कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, ये तो किसी काम नहीं आ रहे। और वो इनकार क्यों करेंगे? वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं कि ये हमारी इबादत करते थे। अब देखिए दुनिया में माबूद कितनी किस्म के, मसलन पत्थर के बुत, उन बेचारों को क्या पता हमारे सामने कौन अपना माथा रगड़ रहा है। कीनिया में हमें एक टेम्पल विजिट करने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे हमेशा वो टेम्पल याद आ जाता है जिसमें लोग मूर्तियां रख के पूरे जमीन पर लेटे हुए थे और सर भी नीचे लगाए हुए थे। वो देखती थी और मुझे अफसोस और दुख की मिली जुली कहती थी कि अल्लाह क्या हो गया इनको, ये किसके आगे सर झुकाए खड़े, इनको तो पता भी नहीं, इन बुतों इन पत्थरों को तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। सब इंसान जैसी आला औरतों मखलूक पत्थरों के आगे झुकी हुई है। इसी तरह जो लोग कब्रों के आगे झुकते हैं, क्या हो गया उनकी अकल को? कब्र में तो इंसान उस वक्त जाता है जब वो हर हाल से बेकार हो जाता है, जब उसका दुनिया में कोई काम नहीं रहता, उस वक्त जाके उसको वहां डाल आते हैं, और तुम उनके आगे सजदे कर रहे हो, उनसे मांग रहे हो, क्या हो गया तुम्हारी अकल को? उनको तो खबर भी नहीं कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, इन पत्थरों को तो पता भी नहीं कि तुम उनसे क्या मांग रहे हो, और उनके सामने फूल ला के रख रहे हो या खाना ला के रख रहे हो या नजर न्याज ला के रख रहे हो ये अपने बकरों का गोश्त और खून उनके सामने मल रहे, उनको क्या खबर? तो वो कयामत के दिन भी उनके बुत या उनके शरीक या उनके माबूद या उनके बड़े उठेंगे, वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा था। वकानु बिशरकाइहिम काफिरीन, उस वक्त मुशरिकीन खुद इकरार करेंगे कि हमारी गलती है, इनका तो खुदाई में कोई हिस्सा न था, उनके खुदा होने पर इनकार कर देंगे। वयौम तकूमु अस्सा, और जिस दिन कयामत कायम होगी, जो कयामत का दिन होगा, जिस दिन कयामत आ जाएगी, ये बार बार आ रहे हैं वो तकूम उस्सा। अच्छा तकूम उस्सा ये भी अजीब मुहावरा है, कयामत उठ खड़ी होगी। तकूमों का क्या मतलब होता है? खड़े हो। जिस दिन कयामत उठ खड़ी होगी, यौम तकूम उस्सा, तो क्या होगा? यौम इज़ यतफर्रकून, उस दिन ये अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इनमें तफरका पड़ जाएगा, दाइनी जुदाई हो जाएगी, इनमें फर्क आ जाएगा, सारे इंसानों को बाहम तकसीम कर दिया जाएगा। एक तरफ वो लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे और दूसरे उससे खाली लोग। अब देखिए कि इंसानों को बाहम जोड़ने और काटने वाली असल चीज क्या है? इंसान का अकीदा और ईमान। फिर क्या चीज? इंसानों की दिलचस्पियां। हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस चीज पर इकट्ठे होते हैं। आज जिन लोगों के साथ हैं, हम जिनकी कंपनी इख्तियार करते हैं, जिन में शामिल हैं, क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ उठेंगे। अलमरु मअ मन अहब्बा, जैसे खेल के मैदान में दो टीमें होती हैं, अब ये समझो कि जैसे दुनिया एक प्लेग्राउंड हो तो उसमें दो टीमें, एक अल्लाह के वफादारों की और एक अल्लाह के नाफरमानों की। क़यामत के दिन भी क्या होगा? इन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाएगा, वहां एक और बड़ा मैदान होगा जहाँ अलग अलग हो जाएंगे। यौम इज़ यतफर्रकून, सब में जुदाई पड़ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आती कि बाज़ूकात हम कुछ लोगों से दुनिया में बहुत मोहब्बत करते, लेकिन कभी उनको दीन के रस्ते की तरफ लाने की कोशिश नहीं करते। ये हमारी मोहब्बत किस किस्म की मोहब्बत है? ये कैसे खारखाई है हमारी? क्या हमें उनकी आखिरत की फिक्र ही नहीं? हम चाहते हैं वो हमारे दिलों के करीब रहे, हमारे आसपास रहे, हमसे नाराज ना हो, और उनकी नाराजगी के खौफ से ही हम उनको हक बात नहीं बताते। यानी हम इनसे बहुत मोहब्बत है, हम इनका दिल नहीं दुखी करना चाहते, हम इनको कोई बात नहीं बता सकते, ये फिर हमसे नाराज हो जाएंगे, ये हमें छोड़ देंगे। तो होना क्या? क़यामत के दिन तो फिर हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। وہاں کا فکر کیوں نہیں کرتے؟ جس دن قیامت اٹھ کھڑی ہوگی اس دن تو پھر وہ الگ ہو ہی جائیں گے. اگر محبت سچی ہے تو پھر کیا کرو؟ خود بھی اور ان کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالو. دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ایک جگہ پر ہیں نا، اکٹھے ہیں. یہاں تو نہیں کسی کو بھی پتا چلتا کہ کون کیا ہے. آپ کسی کی ظاہری شکل و صورت سے تو نہیں پہچان سکتے، لیکن اصل حقیقت وہاں کھل جائے گی، دل کے حال بھی سامنے آ جائیں گے اور باقی عمل بھی جو انسان نے لوگوں کے سامنے کیے چھپ کر کے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور فیصلہ پھر اس بنیاد پر ہوگا. اسی لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ ایک باغ میں خوش رکھے جائیں گے. روضہ کہتے ہیں باغ کو، اور اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سرسبز اور شاداب زمین ہو، نباتات ہو، رونق ہو، پانی ہو، یعنی عمدہ قسم کا باغ. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی باغ ہو، سورۃ الرحمن میں اس سے زیادہ باغوں کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یحبرون کا لفظ ہے بیرے سے، خوش ہونا اور مسرور ہونا. خوشی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور خوش ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور حبر ایسی خوشی کو کہتے ہیں جو ماحول کی نظافت، عمدگی اور بہار کی وجہ سے ہوتی. مثلا آپ کسی باغ میں چلے جائیں تو آپ کی فیلنگ ایک دم تبدیل ہو جائے گی. یعنی ماحول کی وجہ سے جو خوشی انسان کو ملتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو خوش ہونے کے لیے قرآن پاک میں آپ نے کئی لفظ پڑھے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، نیک کام کرنے والوں کو ایک باغ میں لے جایا جائے گا، باغ میں رکھا جائے گا جس میں وہ خوش کر دیے جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، عذاب میں وہ حاضر کیے جائیں گے. محضرون یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے. محضر کا لفظ ہے دوادرے سے ہے، حاضر کیا جانا. مجرموں کو حاضر کس طرح کیا جائے گا؟ زنجیروں میں جکڑ کر، بندھے پاؤں، بندھے ہاتھ، ذلت اور رسوائی اور بے بسی کے ساتھ گھسیٹ کے لائے جائیں گے. جیسے سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں نا، قیدیوں کو کبھی آپ نے دیکھا جب ان کو ایک جیل سے دوسری جیل میں لے جاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یا عدالت میں، چلیے چھوڑیے جیل سے جیل تک، عدالت میں کیسے لے جائے جاتے ہیں؟ مجرم لوگوں کو عدالت میں کس طرح حاضر کیا جاتا ہے؟ بیڑیاں ڈالے ہوئے، بندھے ہوئے، ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے. اگر کوئی ایسا نظارہ یاد ہو تو اس کو ذہن میں لے آئیے. بالکل اسی طرح مجرم لوگ اس دن قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، ذلت و رسوائی کے ساتھ، سزا یافتہ قیدیوں کی طرح. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس پاک ہے اللہ جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وله الحمد في السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہے تعریف آسمان و زمین میں. وعشيا، اور تیسرے پہر. وحين تظهرون، اور جب تم پہ ظہر کا وقت آتا ہے. فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ ہماری رہنمائی کہ ہم اس کی تسبیح کیسے کیا کریں اور کب کیا کریں. تو فسبحان اللہ سے مراد یہ کہ تم پاکی بیان کرو اللہ کی. کب؟ حین تم سونا، جب تم شام کرتے ہیں، پہلے شام کی بات ہے. اور کب؟ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے. شام کے وقت کیوں، یا شام کا وقت پہلے کیوں؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی کا پیش خیمہ ہوتی ہے شام، اور اس وقت تسبیح کی طلب اور تسبیح کی ضرورت خصوصی طور پر ہوتی. فسبحان اللہ حین تمسون، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتی کہ اسلامی کیلنڈر میں شام پہلے آتی ہے نا، یعنی شام سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. اسلامی کیلنڈر کی تاریخ غروب آفتاب سے بدل جاتی. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، دن کا آغاز کرتے ہو. اس آیت اور اس کے بعد کی آیت کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کی شب و روز کی جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ ہوتا ہے. یہ صبح شام کی دعائیں نا یا کنستین ان میں یہ موجود ہے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ صبح شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہی دعا تھی. آپ تو نہیں پڑھتے وہ ابراہیم الذی وفا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہیں. اصل میں یہ بھی تو وفا میں ہی آتا ہے نا, بہت سی باتیں ہم جانتے تو ہوتے ہیں کرتے کوئی نہیں, تو پھر وہ بے وفائی کی بات ہے نا. علم سے بے وفائی کیسے ہوتی؟ تو پتہ ہو فائدہ بھی معلوم ہو اور کر کے نہ دکھائے انسان. ابو داؤد طبرانی اور ابن سنی وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبحان اللہ سے لے کے وہ قزالے کا تکرجون ان دو آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی, اور جس نے شام کے وقت پڑھے تو رات کے اعمال کی کوتاہی. اور اس کوتاہی سے مراد فرض نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ فرض چھوڑ کے کہیں یہ دعا پڑھ لیتے ہیں سب کمی پوری ہو جائے گی. بہرحال بس پاک ہے اللہ جب تم صبح کرتے, یعنی پاکی بیان کرو اللہ کی, اور تسبیح کے علاوہ اس سے مراد نماز بھی لی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات کہاں ہیں, تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی تھی, اور یہاں تسبیح سے مراد رات. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض, اور اسی کے لیے ہم جاری ہیں آسمان و زمین میں, وعشیاً, اور تیسرے پہر سے مراد کیا ہے؟ عصر کا وقت. وحین تظہرون, اور جب تم ظہر کرتے ہو. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے عصر کا وقت ہے پھر ظہر کی بات ہے, کیونکہ عصر کی نماز جو ہے اسے صلاۃ الوسطی بھی کہا گیا ہے, درمیانی نماز. اس وقت میں انسان عموماً کوتاہی زیادہ کرتا ہے, اس لیے خصوصی طور پر عصر کا ذکر ہے اور عصر کو پہلے لایا گیا. وحین تظہرون, اور جب تم ظہر کرتے ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چار اوقات کا ذکر ہے, یہ چار نمازوں کا ذکر ہے. تمسون, تصبحون, عشیاً اور تظہرون, لیکن تمسون میں صرف مسا ہی نہیں بلکہ عشاء بھی ساتھ شامل ہو جاتی. یہاں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے, عبادات کے اوقات کا تنوع. تنوع کس کو کہتے ہیں؟ ویری کرنا, ورائٹی. کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اچھا تم لوگ پانچ نمازیں پڑھ لیا کرو, جب تمہارا جی چاہے, جب تمہیں وقت ملے. ہم کیا کرتے؟ سویرے کہتے ہیں ہم کو نیند آئی ہے, دوپہر میں ہم تھک گئے ہیں سارا دن کا کام کر کے, عصر کے وقت مصروفیت بہت ہے, چلو عشاء میں ہی سب پڑھ لیں گے. اس وقت پھر کہیں گے کہ نہیں اب تو تھک گئے ہیں. اس سے ایک تو اوقات کی تقسیم کا قاعدہ پتہ چلتا ہے, ٹائم ٹیبل ہمیں دیا گیا ہے, پھر اوقات کی پابندی کا سبب بھی ملتا ہے. پھر اب دیکھیے کہ یہ سارے اوقات کیا ہے, ایک وقت میں سورج نکل رہا ہے, ایک اینگل چینج ہو رہا ہے. پھر آپ ایک بڑا وقت دیکھیں گے کہ کوئی نماز نہیں, جو ہی زوال ہوتا ہے ایک اور اینگل چینج ہو گیا, دھوپ کا, روشنی کا, ہر چیز کا, پھر نماز ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ دن واپس مڑنے کی تیاری کر رہا ہے عصر کے وقت, ایک اور اینگل چینج ہو رہا ہے, دھوپ پیلی پڑ رہی ہے. پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا, اندھیرا آنے لگا ہے, پھر اندھیرا تیز ہو گیا. پھر جو روشنی کے مختلف اینگلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے اوقات بھی مخصوص ہو رہے ہیں یا مختص کیے جا رہے ہیں. کسی بھی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے روشنی کوئی خاص کردار ادا کرتی؟ کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ روشنی اوپر سے آ رہی ہو یا سائڈ سے آ رہی ہو یا پیچھے سے آ رہی ہو؟ کوئی اس سے کسی انسان کے مزاج پہ اس سے کوئی اثر ہوتا کہ آپ تیز روشنیاں جلا کے بیٹھے ہوں یا آپ لیمپ لگائے ہوئے ہوں, سفید روشنی ہو یا پیلی روشنی ہو یا نیلی اور لال اور سبز ہو یا کوئی روشنی بھی نہ ہو, کوئی مزاج پہ فرق آتا ہے آپ کو؟ تو بدلتے مزاج اور بدلتے رنگوں اور بدلتے اوقات کے ساتھ اللہ کی یاد لازم ہے. دن میں آنے والی ہر تبدیلی ہمارے مزاج پہ اثر ڈالتی, اس تبدیلی سے نبٹنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ہم کو؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ تبدیلیوں سے نبٹنے سے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. پھر موڈز نہیں تاری ہوتے, موڈز کنٹرول ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دن کے مختلف اوقات میں ہماری دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں, کام مختلف ہوتے ہیں. صبح میں آپ ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر میں آپ کھانا کھاتے ہیں, عصر کے وقت آپ چائے پیتے ہیں, عشاء کے وقت آپ ڈنر کرتے ہیں. تو اسی طرح جیسے جسمانی غذا آپ لیتے ہیں, آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے, تو اسی طرح آپ کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے روحانی غذا لیتے ہیں. پھر ان مختلف اوقات کے درمیانی عرصے میں آپ کچھ غلط کام بھی کر لیتے ہیں, پھر توبہ ضروری ہوتی. پھر یہ کہ کوئی برائی لمبے وقت تک نہیں کر سکتے, کوئی فحشاء لمبے وقت تک نہیں انسان اس میں انوالو ہو سکتا, کیونکہ نماز کا وقت آ گیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ کتنی جگہوں پر باہم لنک بن رہا ہے. اب مصنح ہونے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, الحمدللہ. پھر اسی طرح یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ مختلف اوقات پر جو سورج کی ریز خاص اینگل سے آتی ہے, اس کا انسان کے ذہن اور وجود اور سوچ پر بھی اثر پڑتا ہے. اس کو بھی معتدل رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. وقت تو بدلتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں بدلتی, اور وہ ہے اللہ کی یاد. دن کے مختلف رخ نظر آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, لیکن اللہ کی یاد میں کوئی فرق نہیں آتا, وہ ہستی نہیں بدلتی. پھر اوقات کی تبدیلی کے ساتھ فزیکل, مینٹل, ایموشنل پریشرز مختلف ہوتے ہیں. پھر سورج کی عبادت کچھ قومیں کیا کرتی تھی, فرمایا کہ نہیں, سورج چڑھے یا زوال پذیر ہو یا غروب ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم اس کو نہیں پوجو, اللہ کی عبادت کرو. اب اس کا تعلق جا بنتا ہے سورت النمل سے, جہاں قوم سبا سورج کو پوجتی تھی, اس کی بھی تردید ہو رہی ہے ایک طرح سے. یہ جو میں بات کر رہی تھی نا کہ سورج کی ریز جو کہ خاص اینگل سے آتی ہے, تو وہ ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے, ہمارے اندر کہ جو سسٹم ہے ان پر بھی اثر ہوتا ہے, ہمارے بلڈ سرکولیشن پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کی جو ہمارے جسم کے اندر, کیونکہ اولا یہ تفکر ہوتی انفوں سے, ہم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے, یعنی ایک رنگ بدل رہے ہیں کائنات میں, اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے ہماری ذات کے اندر. تو بدلتے وقت اور بدلتے حالات اور بدلتے موڈز اور بدلتی سچویشن میں ایک چیز کو نہیں بدلنا, اور وہ ہے اللہ کی یاد. یعنی وقت بدلے, موسم بدلے, دن کے مختلف زاویے بدلے, لیکن ہمیں نہیں بدلنا, ہمیں اپنی عبادت پر قائم ہی رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کسی موڈ کے تابع نہیں ہے. کہ دن میں اگر رنگ بدل رہا ہے, سویر کا رنگ آپ کو روشنی کا زیادہ پسند ہے, تو میں اس وقت تو بہت خوشی سے عبادت کر سکتا ہوں, اور مغرب کے وقت میرا موڈ آف ہوتا ہے, میں نہیں کر سکتی. نہیں, شاید سورج طلوع ہو رہا ہے, دن کا آغاز ہو رہا ہے, یا دن کی انتہا ہو رہی ہے. اللہ کی عبادت ہر دم کرنا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے, اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, تم بھی اسی طرح نکال لیے جاؤ گے. یعنی زمین پر ہونے والی ہر آن تبدیلیوں میں سے کیا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. اگر آج یہ دنیا قائم ہے تو کل یہ ختم ہو جائے گی, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ نکال لی جائے گی, دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے سب. اسی طرح تم بھی پیدا کر دیے جاؤ گے. مردہ زمین پہ بارش پڑتی ہے تو بہت سے نباتات, پودے اور مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. صرف پودے وغیرہ ہی نہیں پیدا ہوتے, بہت سے حیوانات بھی پیدا ہوتے ہیں. مثلا برسات کے موسم میں بہت سے مینڈک تر آنے لگتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے مشاہدہ کیا ہے یا نہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص قسم کا شور فضا میں ہوتا ہے رات کے وقت، مختلف قسم کے جانور بول رہے ہوتے ہیں، جھینگر وغیرہ، اور دن کو مختلف قسم کے نئے نئے پرندے آ کے بولتے ہیں، حشرات الارض زمین سے نکلتے ہیں، پروانے پیدا ہوتے ہیں، روشنیوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بارش کے ہونے سے اتنی ساری زندگی وجود میں آتی ہے تو تم بھی پیدا کر دیے جاؤ گے، تمہارا بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا کچھ مشکل نہیں. مردہ انسانوں کا بھی موسم برسات آ جائے گا قیامت کے دن. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.